اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 93 آیات ہم ختم کر چکے تھے اور یہ چھٹا پارا چل رہا ہے. شروع میں حد سے تعلق رکھتی ہوئی آیات ہیں اور انشاءاللہ آج ہم سورہ مائدہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں آخری میں پورا رکوع جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا اہم رکوع آیا ہے. یہ سورہ مائدہ جب شروع ہوا تھا تو وہاں ایک آیت میں ہم کو یہ معلوم ہوا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. وہاں یہ بتا دیا گیا تھا تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں سوائے اس کے کہ تم احرام کی حالت میں شکار مت کرو. تو اسی کا کنٹینیوشن یہ آ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم کچھ تمہاری آزمائش کریں گے. بلا آزمائش کو بولتے ہیں، اردو کی بلا نہیں ہے، عربی کی بلا اور فتنہ جو ہے آزمائش کے لیے بولتے ہیں. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائیں، ہم تمہاری کچھ آزمائش کریں گے ایسے جانوروں سے جو شکار کے لیے تمہارے ہاتھ کے قریب آ جائیں یا تمہارے اسپیئر بھالوں کے قریب آ جائے، جیسا تیر کے رینج میں آ جائے یا بھالا مارنے کے رینج میں آ جائے، اس کے ہم جو ہے تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ ہم یہ جان لیں. عام طور پہ ترجمہ جو ہوا ہے لیالما کا، کہ تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے. اب حج کے لیے نکلے، احرام کی کیفیت میں ہیں اور جانور بالکل قریب آ گیا ہے، ٹیمپٹیشن ہو رہا ہے، آپ پکڑ بھی لے سکتے ہیں یا مار بھی سکتے ہیں. تو اب آپ کوئی اور تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپ پکڑ لیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بغیر دیکھے کہ ہم سے کون ڈر کے یہ شکار سے بچتا ہے. اب یہاں ایک عربی کا لٹریچر کا ایک پوائنٹ ہے لی یعلم اللہ، تاکہ عام طور پہ ترجموں میں بات آئی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عین لام میم کا اگر مادہ لیں، آپ روٹ لیں، تو ایک لفظ بنتا ہے علم، جس کے معنی ہوتے ہیں نالج، اور ایک لفظ بنتا ہے علم، جس کے معنی ہوتے ہیں نشانی. تو اس کا پاسٹ ٹینس اگر آپ لیں تو علم کا پاسٹ ٹینس ہوگا علیما، اس نے جانا، اور علم کا پاسٹ ٹینس ہوگا علما، اس نے نشاندہی کی، مارکڈ آؤٹ. تو یہ مزارے ہے، یعنی یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں ملا ہوا ہے اس میں. لیالما کا یہاں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تاکہ وہ جان لے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، تاکہ وہ نشاندہی کر دے ہمارا عمل ہونے کے بعد، نشاندہی کر دے کہ بھئی یہ اللہ کو بن دیکھے اتنا ڈرتے ہیں کہ شکار کا جانور سامنے ہے لیکن احرام کی حالت میں، اس لیے جو ہے اس سے رکے ہوئے ہیں، اس کا شکار نہیں کیے. فمنی تدا باد ازالی کا فلح عذاب العلیم. اب یہ حکم آنے کے بعد جو ہے اس یعنی اب حد سے نکل جائے اور شکار کرے تو اس کے لیے جو ہے تکلیف دے عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر جو ہے شکار مت کرو. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. اور اگر کوئی عمدن ایسے جانور کو احرام کی حالت میں قتل کرے تو اسی جیسا جانور تم کو ہدیہ پہنچانا پڑے گا کعبہ شریف کے تک جو ہے. اور وہ کون سا جانور ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگا، یہ تم میں سے دو انصاف کرنے والے ڈیسائیڈ کریں گے. تم اپنے سے نہیں ڈیسائیڈ کریں گے بلکہ تم میں سے دو ڈیسائیڈ کریں گے. تو وہ جانور جو ہے، جیسا کسی نے ہرن ماری ہے تو ایک ہرن کو ذبح کر کے کعبہ شریف کو بھیجنا پڑے گا. تو ہدیم بالغ الکعبہ، ایک ہدیے کے طور پہ جو کعبے تک پہنچائی جائے، اور کفارت تام و مساکین، یا پھر اس کا کفارہ، یہ گناہ کو ڈھانپنے کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے. دیکھیے مساکین پلورل ہے، دو سے زیادہ ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کریں کتنے لوگوں کو کھلائیں. اتنا تو معلوم ہوا لفظ سے کہ دو سے زیادہ کو کھلانا ہے. پھر اور ادنو ذالکا سیام, یا جو ہے پھر اس کا بدلہ اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر روزے رکھے. تو اب یہ کھانا کھلانا, روزے رکھنا, کیسا جانور دینا, یہ تم لوگوں میں سے دو مل کے جو ہے انصاف کے ساتھ طے کریں. اور ذالکا لیذوقا وبال امرہ, یہ سزا اس لیے ہے, یہ کمپنسیشن اس لیے ہے کہ تم اس معاملے میں اپنے تمہارے اپنے معاملے میں یعنی اس کا نتیجہ بھگت لو, نتیجے کا مزہ چکھ لو کہ جب حکم آیا تھا ایسا نہیں کرنے کا تو تم نے ایسا کیا. تو پچھلی دفعہ ہم دیکھے کہ قسم کے بارے میں آیا کہ اگر کوئی قسم کھائے, عمدن قسم کھائے اور توڑے, تو پھر یا تو ایک غلام آزاد کرنا, یا 10 فقیروں کو کھانا کھلانا, یا ان کو کپڑا پہنانا, یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا. تو اس طریقے سے کئی گناہ کے کفارے آئے ہیں, یہاں اس کا کفارہ یہ ہے. افا اللہ اما سلف, اور جو پہلے گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. دیکھیں یہاں ایک اصول معلوم ہوتا ہے, ایک قانون آیا ہی نہیں تھا ابھی, لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ غلط ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی چیز معاف کر دی. اب قانون آ چکا ہے, قانون آنے کے بعد اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو پھر اس کی سزا ہوگی. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ, اور اگر پھر کوئی شکار کرے اور اس چیز پہ واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام کا بدلہ کیا ہے, یعنی مطلب جو ہے بدلہ لینے والا ہے, منتقم بدلہ لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا. واللہ عزیز ذو انتقام, اور پھر اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں, مائٹ ہے. جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی پولیس کمشنر ہے, اس کو اختیار ہے کسی کو بھی گرفتار کر لے ہو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ با اختیار ہیں, ان کو اختیار ہے, اور پھر وہ بدلہ لینے والے ہیں. اب یہ انتقام ہمارا جو انتقام ہوتا وہ نہیں رہتا جس میں بری کیفیت ہوتی, یا یہ انتقام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کچھ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سزا بدلے کے طور پہ دیتے ہیں. اہل لکم سید البحری و تامہ متان لکم و سیارہ, اور تم کو سمندر کا جو ہے جو جانور ہے اس کا شکار جائز ہے. یہ جو ہے تمہارے لیے کچھ فائدے کی چیز ہے, مچھلیاں وغیرہ جو پکڑ لیتے ہیں اور جو سفر کرتے ہیں مسافر, ان لوگوں کے لیے بھی فائدے کی چیز ہے. حرما علیکم سید البری ما دمتم حرما, لیکن زمین کا شکار جو ہے تم پہ جب تک کہ تم احرام کی کیفیت میں ہو تم پہ حرام کر دیا گیا ہے. بتخ اللہ الذی الیہ تحشرون, تو پھر اللہ سے ڈرو جس کے طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے, اور یہ تمام چیزوں کا حساب لیا جائے. یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا. اب اس کے بعد یہ کچھ ایک دو آیت کے بعد اس کا ایکسپلینیشن بھی سمجھ میں آ رہا کہ کیوں اس طریقے کے احکامات آئے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو عزت کا گھر ہے, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام حراما قیاما للناس والشہر الحرام والہدیا والخلائے, تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو عزت کا گھر ہے, حرام احترام, احترام کا گھر ہے, اس کو جو ہے انسانوں کے لیے ایک خیام بنایا ہے. دیکھیے خیام کا مطلب یہاں انگلش میں بڑا اچھا سمجھ میں آتا ہے, یہ میڈ اٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ, نظام بنایا ہے. کعبے کا ایک نظام ہے, اسی طریقے سے شہر کا ایک نظام ہے کہ ذی خاد میں ہی آپ حج کریں گے, اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں کا ایک نظام ہے, اور وہ اونٹ جو قربانی کے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں وہ بھی اس کا بھی ایک حج کا نظام ہے. تو یہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کعبے کے بارے میں اور ذی‌الحج کے بارے میں یہ بات سمجھو کہ یہ مسلمانوں کا ایک نظام ہے. کعبہ جو ہے مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے اسلام کے لیے, کہیں بھی کعبے کی تصویر دکھتی تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ اسلام سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے. ہم نماز میں رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف, حج کا مرکز ہے کعبہ. اسلام کی دعوت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دعوت شروع ہوئی وہ کعبے سے شروع ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ کعبہ ہے. تو یہ کعبہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے باضابطہ, اور اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو وہ ایک منسٹری ہے اس کے واسطے. سعودی عربیہ میں حج اور عمرہ کی ایک منسٹری ہے باضابطہ, اتنا بڑا کاروبار ہے, اتنا بڑا کاروبار ہے کہ اچھا پہلے تو یہ تھا کہ بھائی حج میں رش رہتا تھا, آج اللہ کے فضل سے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جہاں لاکھوں کا مجمع نہیں ہوتا. تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑتا, کھانا پینا رہنا ان کا نہانا دھونا. آپ ذرا غور اگر کریں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے اتنے لوگ, پھر کوئی لڑتا نہیں, دھکے لگتے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہوتا ہے, کھانے کے کیوز بنے ہوئے ہیں, یعنی ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں. تو ایک نظام ہے, وہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اسی طریقے سے میقات کا مہینہ جو ہے وہ بھی ایک اسٹیبلش چیز ہے, قربانی کے جانور جو ہیں وہ بھی ایک اسٹیبلش پریکٹس ہے. یہ کائے کے لیے ہے؟ ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ بکل شیء علیم. اب تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دیکھیں ایک بات ہوتی, کیوں صاحب شکار کیوں نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا, آپ ریزن دیئے. آپ مچھلی سمندر کا شکار کرنا اور زمین کا شکار نہیں کرنا, کعبے کی طرف اطراف طواف کیوں کرنا, کوئی اور مقام کیوں نہیں جانا, مدینہ منورہ کیوں نہیں جانا, بیت المقدس کیوں نہیں جانا, ذی الحج کے مہینے میں حج کیوں کرنا, کوئی اور مہینے میں حج کیوں نہیں کرنا, محرم میں کیوں نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, تم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. ایک سعودی عربیہ میں عرب نیوز میں کسی ہندوستان کے عالم کے آرٹیکل کا کوئی ترجمہ تھا, اس میں ایک بڑی پیاری بات تھی کہ یہاں ایک سے ایک بڑا عالم اور ایک سے ایک بڑا عابد آتا ہے, لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ بھائی سات طواف کیوں کروں, میں سات صحیح کیوں کروں, بس غلامی کی ایک کیفیت رہتی ہے, آپ کا حکم ہے کر رہے ہیں. اب جیسا ہمارے پہ پانچ نمازیں فرض ہیں, کسی کی مجال نہیں ہے پوچھے کہ صاحب پانچ نمازیں کیوں فرض ہیں, تین کیوں نہیں کرے, سات کیوں نہیں کرے, رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں رہے, کوئی اور مہینے میں کیوں نہیں رہے. تو یہاں ایک اشارہ یہ ہو رہا کہ دیکھو جو شریعت کے احکامات ہیں غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر آواز کرے کہ آپ اس کی پابندی کرو, غلامی کا تقاضا. یہاں سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے, اب آپ سوچے نہیں سکتے. اب جیسا مجھے ایک خیال آیا تھا, بھئی ہو سکتا ہے اس زمانے میں احرام باندھ کے آ رہے ہیں بھالا پھینکے کسی حاجی کو لگ گیا, پھر خیال آیا کہ بھئی احرام اتارنے کے بعد بھی تو ہو سکتا تھا, تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں حرام کیا گیا. تو یہاں بغیر آواز کرے یہ بات مان لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے آسمانوں اور زمینوں کا جو کچھ ہے اس کا علم ہے, ہر چیز کا بے شک اس کو علم ہے, تو ہم جو ہے اس کے احکامات کو مان لیں. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم, اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا اور رحم کرنے والا, گناہوں سے بھی بچانے والا. اب یہ بات آ جا رہی ہے, دیکھو یہ احکامات ہیں, جو احکامات کی پابندی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے, اور جو احکامات کی پابندی کرے گا اور کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ غلطی کو معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. غلطیاں تو ہوتی ہیں, بھائی ابھی نماز پڑھے, کون ہاتھ اٹھا کے بول سکتا کہ میری نماز پرفیکٹ تھی, میرا پورا کانسنٹریشن اللہ پہ تھا, ایک لمحہ میرا دماغ ادھر سے ادھر نہیں گیا, ایسی سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے سے, تو اب یہ جو احکامات کی پابندی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو معاف کرنے والے ہیں. دیکھیں میں بار بار یہ آیت دہراتے رہتا ہوں, سورہ مائدہ کی گزر چکی ہے نویں اور دسویں, کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور ان کو بڑا اجر ملے گا, اور جو انکار کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ تو دوزخ میں جلنے والے ہیں. تو مغفرت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے کرتے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی مغفرت ہوگی, ان انٹینشنل جو بات ہو گئی ہے, انٹینشنل نہیں بلکہ ان انٹینشنل جو ہو جاتی ہیں. ما علی الرسول الا البلاغ, رسول جو ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کام صرف پہنچا دینا ہوتا ہے, یہ ہاتھ پکڑ کے عمل نہیں کرواتے, ان کا ذمہ ہی نہیں ہے. جیسا ایک جگہ تو یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے, ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں راستہ دکھا. تو رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام کی ड्यूटी बता दी जा रही है कि जो भी रसूल जब भी आया, रसूल का काम सिर्फ इतना ही रहता है कि अल्लाह ताला का कलाम जो उस पर नाजिल होता है वो लोगों तक पहुंचा। इससे पहले भी बात आई कि अगर आपने कुरान नहीं पहुंचाया तो फिर आपने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील नहीं की। वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो जो कुछ छुपाते हो। देखिए अल्लाह ताला का ऐसा मामला नहीं है कि सिर्फ मेटीरियल चीजों से वाकिफ हो। भाई नमाज पढ़े आप फिजिकली सब देखे, अल्लाह ताला भी देखे, लेकिन दिल की कैफियत का बाजू वाले साहब को इल्म नहीं है कि मेरे दिल की कैफियत क्या है। अल्लाह ताला को इल्म नहीं, कहां कहां मेरा दिमाग भटक रहा है, यहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, वो करना है, अल्लाह अकबर चलो रुकू में चले गए, फिर रुकू में भी सोच रहे हैं, फिर उड़ गए। तो यहां अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो हमारा ईमान और यकीन ये रहना है कि जो हम लोग जो देखते हैं उससे भी वाकिफ है, जो लोगों को नहीं दिखता उससे भी वाकिफ है, ऐसे चीजों से भी वाकिफ है जिससे हम खुद वाकिफ नहीं है, हमारे बारे में जो है वाकिफ, हमारे पास से, हमारे प्रेजेंट से, हमारे फ्यूचर से। मुझे नहीं मालूम 3 बजे मैं क्या करने वाला हूं, कसम खा के बोल सकता हूं कि मैं नहीं बोल सकता कि मैं 3 बजे क्या करने वाला हूं। तो ये बात अल्लाह ताला के बारे में रहना कि जब ये ईमान और यकीन हो जाता है कि हर चीज अल्लाह ताला को मालूम है, तो ये गुनाहों से गलतियों से रुकने का एक जरिया बन जाता है कि हर चीज को जो है अल्लाह ताला देख रहे हैं, उनका उनको इल्म है। कुल ला यस्तविल खबीसु व तय्यबु व लौ आजबका कसरतल खबीस, आप इनसे कह दीजिए कि बुरी चीजें और अच्छी पाक फायदा मंद चीजें बराबर नहीं होती, गो आपको बुरी चीजों की कसरत बड़ी अच्छी मालूम हो। बुरी चीज अच्छी नहीं होती, बुरी चीज और अच्छी चीज बराबर नहीं होती, अलग ही है। तैयब पाक फायदामंद, खबीस बुरा जिसमें नुकसान हो, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती। अब आजकल खबीस इतना बढ़ गया है, जैसा अब एक साहब कुछ ऐसी बातों में बोले, अरे तो मेजोरिटी लोग सोच रहे हैं ऐसा, आप ऐसा कैसा बोलते, मेजोरिटी गलत है। इस वक्त 5 बिलियन के पॉपुलेशन में 1.2 बिलियन मुसलमान है, 1.2 बिलियन में काम के मुसलमान कितने हैं, नाम के मुसलमान कितने हैं, तो मेजोरिटी तो गलत रास्ते पे जा रही है। तो खबीस की कसरत देख के कहीं तुम ये मत समझो कि जब अब टीवी का प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम भी नहीं आता, बाकी के तमाम बाहियात कस्म के प्रोग्राम आते, मेजोरिटी जो आती। अब आप बोलेंगे साहब वो मेजोरिटी तो वही नहीं आता, तो मेजोरिटी को देखेंगे या थोड़े से लोगों की चीज को पसंद करेंगे। तो यहां बात आ जा रही है कि तुम लोगों का जहन इस तरीके से काम करेगा, ये जान लो कि खराब चीज नापाक चीज अगर ज्यादा भी हो और तुमको वंडरफुल भी मालूम होती है तो ये जो है ठीक नहीं है। फत्तकुल्लाह या उलूल अलबाबी लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ए इंटेलेक्चुअल ए अकलमंदो, ताकि तुमको फायदा हो, ताकि तुम कामयाब हो। अब ये उलूल अलबाब कौन है? देखिए मेरा तरीका आम तौर पे, और ये मैं समझता हूं जो उलमा ने भी बताया है सही तरीका ये है कि कुरान को कुरान से इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, अगर कोई आयत नहीं मिलती तो कुरान को हदीस से इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। ये दोनों चीजें नहीं होती तो फिर उलमा के जो फतवे हैं उन पे जाओ, अपना दिमाग लाओ, इश्तेहाद करो, ये बातें आती। अब यहां उलूल अलबाब को कुरान ने डिफाइन कर दिया, सूरह आले इमरान की 191st आयत से बात आ रही है कि इन्ना फी खल्क़िस समावाती वल अर्ज़ी वख्तिलाफ़िल लैली व नहारि लिआयातिल उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाती वल अर्ज़ी रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा फ़क़िना अज़ाबन। तो मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार। तो अब यहां जो है एक बात समझ में आई कि वो लोग बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और दिन और रात के हेर फेर में निशानियां हैं। क्या निशानियां हैं, किसके लिए निशानियां हैं? अल्लाह ताला की कुदरत की। देखिए फिर रिपीट करना पड़ता कि ये 13,000 किलोमीटर का गोला मौलख बिल्कुल रोल होते चले जा रहा है, 24 आवर्स में एक चक्कर मारता और एक साल में जो है सूरज के अतराफ फिरता, ना ऐसा कोई स्टैंड है ना वैसा हो कोई हुक है। उसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूं कि भाई अब जैसा क्रिकेट बॉल आप बाउंड्री से फेंके आप तो बीच में सस्पेंडेड रहता, बिल्कुल ना ऐसा स्टैंड रहता ना हुक रहता, प्लेन आपका टेक ऑफ करा, तो ये जो मोमेंटम दिया जाता है इनिशियल, तो अल्लाह ताला ने ये कायनात को जो इनिशियल मोमेंटम दिया है, तो 15 बिलियन ईयर से ये कायनात मूव करते चले जा रही, रोल होते हैं। तब यहां बेशक इसमें निशानी है अल्लाह ताला के वजूद की, अल्लाह ताला की कुदरत की, कि भाई सारी कायनात को देख लो, आपके इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला। और फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला का कि इन्ना अल्लाह बिकुल्ली शयइन मुहीता, हर चीज को अहाते में लिए, हर चीज को घेरे, तुम जिधर रुख करो उधर अल्लाह ताला है। तो मालूम हुआ कि कायनात पे जब साइंटिस्ट गौर करे, बदकिस्मती से वो लोग नहीं पहुंचे, लेकिन हम उनके इल्म से फायदा उठा के इस बात पे पहुंचे कि जब इतनी बड़ी कायनात होगी तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी। तो निशानी मिल गई है। अब ये निशानी किनको मिली? ये उलूल अलबाब को मिली, इंटेलेक्चुअल्स को मिली। ये इंटेलेक्चुअल्स कौन थे? ये गैर मुस्लिम थे? नहीं, ये इंटेलेक्चुअल्स वो थे जो जिक्र करते थे अल्लाह ताला का, उठे बैठे लेटे जिक्र करते, अल्लाह ताला को जहन में रखते थे। जब समझ में आ गई बात, बोले या अल्लाह हमारा मुखानी क्या, इस कायनात में अगर सोलर सिस्टम को भी अगर आप उतारना चाहे नक्शे पे, तो एक डॉट नहीं आता इसका, इतनी बड़ी कायनात। 150 बिलियन गैलेक्सीज, एक एक गैलेक्सी में अबाउट 250 बिलियन स्टार्स, और एक एक सितारा सूरज से कई गुना बड़ा, सूरज खुद 14 लाख किलोमीटर का गोला। और ऐसे कितने गोले हैं, कितने ब्लैक होल्स हैं। परसों एक ब्लैक होल डिस्कवर हुआ जो सूरज से 3 बिलियन टाइम्स हेवियर है। मौला खे साहब, बुखार की कैफियत होती है अंदर। तब ये क्या हुआ? अब ये जब जहन देखा, पूरी कायनात देखा, तो उसकी में एक अजीब, ये जो उलूल अलबाब हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अब इनकी कैफियत ये हो गई कि लेटे बैठे उठे अल्लाह ताला को जहन पे रखने लगे। जिक्र का मतलब क्या है? कल आपका तस्करा चल रहा था, कल हम आपको याद किए, जिक्र का मतलब अल्लाह ताला को जहन पे रखना। अब अल्लाह ताला जहन पे छा गए, हर चीज पे समझ में आ रही कि भाई नींद आपके कब्जे में, जागना आपके कब्जे में है। कई लोग हैं जिनको नींद चाहते हैं तो नींद नहीं आती, कई लोग हैं जिनको नींद पे काबू ही नहीं है, जरा सोफे पे थोड़ा आराम से लेटे नींद लग जाती। हमको किसी चीज पे, हार्ट बीट पे काबू नहीं है, डाइजेशन पे काबू नहीं है, ब्रेन पे काबू नहीं है। तब ये उठे बैठे लेटे अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, फिर फिक्र करते हैं, वो ये तफक्करो ना फिर खल से समावाती बोला, यानी तफक्कुर करते हैं। उर्दू की फिक्र नहीं, वो फिक्र में भूल जा रहे हैं, उर्दू की फिक्र नहीं, रिफ्लेक्शन, गौर करते हैं, सारी कायनात में गौर करते हैं। फिर ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, क्या हमारे पालने वाले आए मालिक हमारे, ये आप बेवजह नहीं बनाए, ये बगैर माने के एक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स आ गया, जिसमें कहा गया है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज बीन फाइन ट्यून टू सूट ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। कुरान में क्या बोले उसको? सखर अलकु माफी समावाती हो माफी लग। यहां बोले कि कायनात की हर चीज को ऐसा एडजस्ट किया गया है, ग्रेविटी, एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो है कि इंसान की जिंदगी जो है मुमकिन हो। तो कुरान ने इसको कैसे कहा कि सखर अलकु माफी समावाती हो माफी लग, हर चीज जो आसमानों और जमीन में तुम्हारे लिए मुसाफिर कर दी गई कि तुम्हारी जिंदगी चलते रहे। तो ये उलूल अलबाब ये लोग हैं, ईमान है, जिक्र है, फिक्र है, तफक्कुर है, गौर करते हैं। फिर उसके बाद में दुआ करते हैं, वो लांबी दुआ है, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला सुबाने का तो खिना अजाबिनार, तो हम तो आग से बचाइए। आग समझ में आ गई है, ब्लैक होल्स में, सितारों में, इधर उधर समझ में आ गई है, मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड के समझ में आ गया। तो अब यहां ये बात आ रही है कि अल्लाह से डरो या उलूल अलबाब। ये अकलमंदी तो अल्लाह से डरना, तो जाहिल तो बेचारे। देखिए एक चीज है अल्लाह के खौफ के मामले में, कुरान शरीफ की एक आयत आई है कि अल्लाह से उल्मा ही डरते हैं, इल्म की निशानी है। जितना इल्म ज्यादा होगा उतना अल्लाह का खौफ दिल में बढ़ेगा, तो इसलिए इल्म हासिल करना, इससे बेहतर इल्म आपको नहीं मिलेगा कुरान और हदीस का जो इल्म है। तो बोले कि ऐ अकलमंदो, ऐ इंटेलेक्चुअल, अल्लाह से डरो ताकि तुमको जो है कामयाबी हो। फलाह का मतलब जो है कामयाबी का आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तसलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसूकुम, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम چیزوں کے معاملے میں مت پوچھو کہ اگر تم کو وہ چیزوں کا جواب جو سوال کرتے ہو اس کا جواب دیا جائے تو وہ تم کو تکلیف میں ڈال دیا جائے. ابھی آپ کو بتا دیے کہ جو ہے پانچ نمازیں پڑھوں, اب کوئی صاحب بولنے صاحب میں چھ پڑھا تو چلتا کیا, اب ایسے سوال آئے. تو یہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حج کی آیت حکم آیا کہ زندگی میں ایک وقت حج فرض ہے, تو کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر سال حج کریں, تو آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ فرض ہو جائے گا تم. اب بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا کیپیسٹیز دیکھ کے جو ہے احکامات دیے ہیں. اب آپ بلا وجہ سوچتے رہیں سوالات کریں تو جو ہے تنگی آ سکتی ہے. آپ ہر سال کون حج کر سکتا ہے, زندگی میں ایک وقت حج کرنا ہی بڑا پرابلم ہے میجورٹی لوگوں کو, ہر سال کون کر سکتا ہے. پھر کہا کہ ان تسألوا عنہا حین ينزل القرآن تبدا لکم, ہاں اگر قرآن کے نازل ہوتے وقت اگر تم ایسے سوالات کرو تو تم کو بتا دیا جائے. جیسا لوگوں نے شراب کے بارے میں جوئے کے بارے میں سوال کیا تو کہا کہ اس میں تھوڑے سے فائدے ہیں لیکن اس کا نقصان بھی زیادہ ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کے روح کے بارے میں سوال کیا, یسلونا کا ان الروح قل الروح من امر ربی, کہ یہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. پھر خرچے کے بارے میں پوچھے کہ بھئی کتنا خرچنا چاہیے, کس کس پہ خرچنا چاہیے, تو بیما بھی بتا دیے افو جو تم ضرورت سے زیادہ جو ہوا خرچہ جائے ان پہ, جس میں والدین کا ذکر پہلے آ گیا. تو یہ تمام چیزاں اگر نزول قرآن کے وقت اگر پوچھا جائے تو بتا دیا جائے گا. اف اللہ انہا, اب یہ جو تم پوچھ چکے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ کیوں معاف کر دیا, واللہ غفور حلیم, یہ دو صفات آ گئی. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ صفات کو ڈسکس ہی نہیں کرتے, چھوڑ دے کے چلے جاتے. غفور کون ہے, اسے پہلے بھی بات آئی, تھوڑا سا ریوائز کر دیں گے ہم کہ بھئی وہ عربستان میں عورتیں تیل ڈالنے کے بعد سر پہ ایک کپڑا رکھتی تھی, اس کے اوپر اوڑھنی باندھتی تھی, تو وہ جو کپڑا تیل اوڑھنی کو بچانے کے لیے جو کپڑا آتا تھا اس کو الغفارتو بولتے ہیں. اور پھر جنگ میں جو لوہے کی جالی ٹوپی کے نیچے پہنتے تھے تلوار کا مار نہیں لگنا بول کے بچنے کے لیے, اس کو بھی الغفارت ہوگا. تو مغفرت کے معنوں میں آتا ہے کسی چیز سے, ہارمفل چیز سے, تکلیف دہ چیز سے بچا لینا. تو اب یہ دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو گناہ ہی سے بچا لے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا, گناہوں سے ہی بچا لیا, نبیوں کو بچا لیا, معصوم تھے نبی, ہم کو بھی نہیں معلوم کتنے گناہوں سے بچاتا ہے, غلط غلط قدم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہم کو پلٹا دیتے ہیں وہاں سے. اور دوسرے معنی ہے کہ جو سزا کا مستحق ہو گیا ہے اس کو سزا سے بچا لے. اور حلیم کے معنی کیا ہوتے, حلیم کے معنی یہ ہوتے کہ طاقت رکھتے ہوئے بڑی بردباری سے بڑی ڈگنیٹی سے موقع دینا اس کو, چھوڑو کبھی نہ کبھی راستے پہ آ جائے گا, ڈھیل دینا, جیسے ہم لوگوں کو ڈھیل دے رہے اللہ تعالیٰ. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو غلطیاں ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا, کیوں معاف کیا, کہ اس کی دو صفات ہی ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کی سزا سے بچاتا ہے, گناہوں سے بچاتا ہے, اور مہلت دیتا ہے ہم کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی, اور ایک دم جو ہے نہیں پکڑتا. قد سالہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین, تم سے پہلے بھی ایک قوم نے جو ہے اس قسم کے سوالات کیے تھے لیکن جواب آنے پہ یہ اس کا کفر کرنے لگے. اب یہاں اکثر تفاسیر میں جو بات آئی ہے, بنی اسرائیل کو گائے قربان کرنے کا حکم آیا تھا, پکڑتے کوئی گائے قربان کر دیتے بات ختم ہو جاتی, اب سوالا شروع کرے کیسا ہونا, رنگ کیسا ہونا, عمر کیا ہونا, یہ ہونا, بڑی مشکل سے وہ گائے ملی. تو یہاں ایک بات آ رہی ہے کہ دیکھو بیکار سوالات مت کرو, جو احکامات کلیئر ہیں احکامات وہ احکامات پہ عمل کر لو, ایسے سوالات مت کرو کہ جو ہے جس سے تم کو خود پریشانی ہو جائے گی اگر اس کا جواب ہے. اب تو خیر نزول قرآن بند ہو گیا ہے, نزول قرآن کے زمانے میں جو ہے اگر کرتے بیکار سوالات تو جو ہے تکلیف میں پڑ جا سکتے تھے. اب یہاں جو ہے کچھ جانور جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے, کہ یہ کرتے یہ تھے کہ بتوں کے نام پہ جو ہے وہ بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے, جیسا اونٹ کا کان کاٹے چھوڑ دیے, ایک اونٹ کو جو ہے بغیر کام کے چھوڑ دیے, کچھ بکریوں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے, اب یہ تمام کے نام آ گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. ما جعل اللہ من بحیرتن, یعنی اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کوئی چیز نہیں بنائی, یعنی یہ کان چیری ہوئی اونٹ نہیں ہوتی تھی. بلا صائبت صائبتن, اور یہ جو ہے کام کا چھوڑ دیا والا اونٹ رہتا, اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. بلا وسیلتن, یہ بکری ہوتی جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. بلا حامن, یہ دیوتاؤں کے نام پہ جو ہے اونٹ جو چھوڑ دیتے تھے, یہ نام رکھ لیے تھے یہ لوگ. بلا کن لذینا کفرو یفترون علی اللہ الکذب, لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑتے ہیں, یہ فیبریکیٹ لائی, اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا, یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال کے بولتے ہیں, یہ اپنی خواہشوں سے اس قسم کی غلط حرکتیں کرتے ہیں. اکثرهم لا یعقلون, اور اس میں کہ اکثر عقل نہیں رکھتے, ظاہر ہے بیوقوف آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس طریقے کی حرکتیں جو کرتا. نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, ہمارے پاس سید صاحب کا بوکڑ ہوتا تھا, وہ فی الحال محاوروں میں آ گیا, ارے وہ سید صاحب کا بوکڑ ہے, بولے کوئی کام کا نہ کاج کا, چھوڑ دیا اس کو سید صاحب کا. تو یہ سب کرے ہم لوگ. اب آگے بات آ رہی ہے, اور وہ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے, دیکھیے بڑی اہم آیت ہے ہم لوگوں پہ لگتی ہے, اور اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ درس قرآن اور تفسیر قرآن کا مطلب یہی ہوتا کہ ان چیزوں کو ہم اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں, ہمارے پہ تو نہیں ہے. تو جب ان سے کہا جاتا وہ اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف, اب اگر ہم کو یہ حکم ہوا تو ہم کیا کریں گے, قرآن اور سنت کی طرف آئیں گے ہم, یہ حکم کی پیروی کیسا کریں گے ہم, کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف آئیں گے. کیسا آئیں گے, قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے اس میں کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے, احادیث پڑھیں گے, سمجھیں گے بھائی اس میں کیا احکامات آئے ہیں. تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے خالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے جس سے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. ابا جان غلط تھے, دادا جان غلط تھے, اور ہمارے سے جو لوگ بحث کرتے ان کی بات بول رہا ہوں, میرے سے تو ایسی کسی صاحب سے بات ہوئی تو بولے آپ کیسی بات کر رہے ہیں, باوا جان غلط تھے, دادا جان غلط تھے, ان کے باوا غلط تھے, ارے پوچھتا پوچھ چلے آ رہی ہے, ایک نئی سی بات بول رہے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے. تو پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ کہ ان کے ماں باپ کو کوئی علم ہی نہیں تھا اور جنت کے راستے پہ نہیں تھے, وہ پھر بھی ماں باپ کی پیروی کریں گے. ارے اللہ کے سامنے کسی کو نہیں رکھنا ہے انسان. اب اس کی مثال لیجیے آپ, ایک تو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب ہمارا اتی اللہ و اتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, فنش فل سٹاپ, نو تھرڈ اتھارٹی. قرآن اور حدیث میں آپ کو تھرڈ اتھارٹی نہیں ملتی. تھرڈ اتھارٹی کہاں ملتی, ایسے احکامات جو قرآن میں نہیں آئے, مثلا پروویڈنٹ فنڈ آ گیا, بینکنگ آ گئی, اس کا وہ زمانے میں نہیں تھی. تو پھر علماء بیٹھیں گے قرآن اور حدیث کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے فتوا دیں گے, طلاق پہ فتوا نہیں دیں گے کیونکہ طلاق کا پورا ڈیٹیل آ گیا ہے قرآن اور حدیث. نماز پہ فتوے نہیں آئیں گے, تین پڑھنا یا پانچ پڑھنا, کیونکہ نماز کے پورے ڈیٹیلز قرآن اور حدیث میں آ گئے. تو اب یہاں یہ بول رہے ہیں کہ اب اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور جنت کے راستے پہ نہیں تھے, تب ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں, میں بہت معافی چاہتے ہوئے بول رہا ہوں, بچپن سے جو دیکھتے ہوئے آئے ہیں اب کم ہو گیا ہے, گیارہویں کی نیاز. اب بعض لوگوں کا یہ تھا, خصوصاً پیسے والے لوگوں کا, کہ صاحب سال بھر برکت رہتی, بسم اللہ کہاں لکھا ہوا ہے, کیوں بولے تو بھائی دوسرے ہم والے ٹریڈ سرمنی کر رہے ہیں, وہ جنوری وغیرہ اس طریقے سے جو ہے ٹرمز آ گئے, تو تم کرے تو ہم نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس پرساد ہے تو ہمارے پاس بھی تبرک ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کس چیز میں کم ہیں آپ سے, ہر چیز میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ سے آگے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اسلام کا مطلب اتی اللہ و اتی الرسول, باپ دادا کے غلط طریقے, باپ دادا اگر قرآن اور حدیث پہ تھے تو نتنگ بیٹر دین دیٹ, لیکن باپ دادا اگر غلط حرکتیں کرتے تھے قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے تھے. میں اب اس سے پہلے بول چکا ہوں کہ پولیس ایکشن سے پہلے شیروانی ہمارا رواج تھا, کلچر تھا شیروانی. اب بغیر شیروانی پہنے کے نماز پڑھ رہے تو کوئی صاحب بولے کیا ہے تو بشر پہن تو نماز ہوتی ہے آپ کی. اب اس طریقے کی بات ہوگی, کلچر کو جو ہے لا کے ملا دیے, یہ نظروں میں آتا. پھر وہی بات آتی چوتھی سانچک مہندی کہ کس سے لیے ہم, یہ ہمارا ہے ہی نہیں. ولیمہ نہیں صاحب, ہمارے فیملی میں ولیمہ نہیں کرتے. اچھی ولیمہ سنت ہے وہ نہیں کرتے. اور جو سانچک مہندی چوتھی یہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں, برسی آپ کے چہلم, یہ تمام چیزیں کہیں ذکر ہی نہیں ہے نا صاحب. دیکھیے ضعیف سے ضعیف حدیث میں آپ کو یہ بات نہیں ملتی, قرآن تو بہت دور کی بات ہے. ضعیف سے ضعیف حدیث میں بات ہے. صرف ہم جو ہے دوسروں کو دیکھ کے کاپی کریں اور بولے کہ فیملی سے چلے آ, تو یہ چیزوں سے جو ہے ہمارے ہم کو رکنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر تمہاری ذمہ داری ہے. باپ دادا کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ, آپ کے والد صاحب یا دادا صاحب ایسا کیوں کرتے تھے آپ سے سوال نہیں ہوگا, تم پہ تمہاری ذمہ داری. اب یہ بات تم تک پہنچ چکی ہے تو اب تم یہ دیکھو کہ قرآن حدیث سے ہٹ کے کوئی عمل نہ ہو. دیکھیے بہت کم چیزیں ہیں لائف میں, بہت کم چیزیں ہیں جن کے احکامات قرآن اور حدیث میں نہیں ملتے, ڈھونڈتے بیٹھے تو مل جاتے آپ. بعض ایسے پرابلمز ہیں جہاں ماڈرن بعض چیزیں ہیں جس میں آپ کو جو ہے چار لوگوں سے رائے لینا پڑتا ہے اس کے بارے میں. لا یزرکم من ضل اذا ہدیتم, اور یعنی اگر تم ہدایت پہ ہیں جنت کے راستے پہ قرآن اور حدیث کے راستے پہ ہے تو جو گمراہ ہوا ہے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کتنا بڑا آپ کو دلاسا ملنا چاہیے, یعنی ایک معلوم ہو گیا ہے کہ اگر تم جنت کے راستے پہ ہے تو تمہارا کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تمہارا نقصان کرنے. اب اس سے بڑھ کے کیا دیکھیں, ایک تو نسخہ مل رہا, جیسا ایک بات ابھی بات آئی کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے. علم بڑھاؤ, علم بڑھاؤ, علم بڑھا کے غور کرتے چلے جاؤ اللہ پہ, وہ خوف پیدا ہوں گا. الٹیمیٹلی یہ معلوم ہوا کہ ارے میرے ہاتھ میں میری سانس بھی نہیں ہے, میری ہارٹ بیٹ بھی نہیں ہے, میرا ڈائجیشن نہیں ہے, میرا تھنکنگ پاور نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے میرے ہاتھ میں. جیسا جیسا علم بڑھتے چلے جا رہا ہے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہاں اسی طریقے سے یہ اگر تم ہدایت پہ ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ لوگ تمہارا نقصان نہ کریں, دیکھیں سیدھی سی بات ہے اس کو ایسا ٹرانسلیٹ کر لیں, اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ لوگ جو قرآن اور حدیث پہ نہیں چلتے وہ لوگ تمہارا نقصان نہ کریں تو تم قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلو. یہ عراق اور یہ افغانستان اور یہ فلسطین نہیں ہوگا, یہ قرآن کی آیت ہے. میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ صاحب انہوں اپنی تقریر میں ایسی بات بولے, قرآن کی آیت ہے. تو معلوم ہوا اگر غیر تم کو تکلیف دے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تم قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے, اسی لیے تو اتنے ذلیل ہو گئے ہیں ہر جگہ, اتنے جو ہے ہماری حالت ہو گئی ہے بری. اللہ مرجعکم جمیعا, اور تمام لوگوں کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, اور تو وہ تم کو جو ہے اطلاع دے گا جو کچھ تم کرتے تھے, تم تمہارے باپ دادا جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچہ جو پیدا ہوگا مرے گا ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ. دیکھیے یونبیوکم اسی یہی لفظ نبی ہے, نبی خبر دینے والا, رسول وہ خبر کو لے کے آ کے پہنچانے والا, پہنچانے والا. ارسل علیہم طیرن ابابیل, ہم نے ان کے پاس جو ہے ابابیل بھیجے, غول کے غول جو پرندوں کے بھیجے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ نانی ذو عدل منکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہارے موت جب تمہارے قریب آ جائے تو تم میں اپنے میں سے دو گواہ جو انصاف پسند ہو ان کو کھڑا کر لو اپنے. دیکھیے اس کی سیدھی اردو اگر آپ سمجھیں تو مرنے کے وقت ہمارے فیملی کے لوگوں میں سے جو دو انصاف پسند گواہ ہیں ان کو وصیت کرنے سے پہلے ان کو کھڑا کیا. اب ایک سوال ہونا چاہیے, بھائی ابھی ہم سورہ نساء میں پورا پڑھ چکے ہیں, سورہ نساء کی 11ویں 12ویں اور 177 آیت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کس کس کا کتنا وراثت کا حصہ ہے, پھر وصیت کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں ہم قرآن کو اسی طریقے سے سمجھنا پڑے گا, سوچنا تھوڑا ٹائم لگا نا, कि भाई जब पूरा आ गया है, बेटे को इतना, बेटियों को इतना, फिर हदीस में भी बात आ गई, तमाम आ गई, तो फिर यहां वो 92nd आयत है, ये 112th है शान नुजूल के लिहाज, पहले हुक्म आ चुका है, फिर उसके बाद में फिर वसीयत की क्या जरूरत है। तो एक बात मालूम हुई भाई, हमारे मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हुए, इंग्लैंड में कुछ मुसलमान हैं, उनकी अगर मौत वाकई होती है मर्द की, तो मुझे जहां तक मालूम है ब्रिटिश लॉ का कि पूरी जायदाद बीवी को चले जाती, बच्चों का मां बाप का दखल ही नहीं है। आप मुसलमान हैं, आप अगर आप यूके में हैं तो आपकी शादी यूके के तरीके से होंगी, इंग्लैंड के तरीके से होंगी, वहां भी आपको निकाह, कोई निकाह पढ़ाना पड़ेगा आपको, वहां भी आप रोजे रखेंगे, वहां भी अरबी में नमाज पढ़ेंगे, आप शरीयत को तो नहीं छोड़ सकते। तो मरते वक्त अगर आप वसीयत नहीं करें तो फिर ब्रिटिश लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिहाज से आपकी जायदाद तकसीम होगी। अमेरिका में हो, रशिया में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, इंडिया में हो, इसका मतलब यह है कि आपको वसीयत करना पड़ेगा कि मेरी जायदाद, मेरी जितनी भी रकम है वो इस्लामी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इस्लाम के जो विरासत के कानून है उनके मुताबिक तकसीम कर दिए जाए, या तो लिख के विल एग्जीक्यूट कर दीजिए। मैं कोई लॉयर से भी पूछ चुका हूं कि किसी भी कंट्री में विल एग्जीक्यूट हो जाती है, आप पूरा हिसाब बता दीजिए, इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से मेरे बेटे को इतना, बेटियों को इतना, भाइयों को इतना, बहनों को, जो भी बीवी को इतना, ये तमाम आप एग्जीक्यूट कर दिए, इंतकाल के बाद वो विल एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो उनको इस्लामी उससे मिलेगा। अब ये आप कुरान की शान देखिए, आप लेटेस्ट इस वक्त जो मुसलमान चौतरफ फैले हुए हैं उनके लिए लेजिस्लेशन 1450 बरस पहले बन गया था। अब हमारे पास क्या हुआ, ये आयत मनसूख है बोल दियो, आसान, एज इजी एज दैट। जो बात समझ में नहीं आई बोले मनसूख है आयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह अल्लाह ताला के कलाम को काट सकता है, मैं मेरे कलाम को काट सकता हूं, मनसूख कर सकता हूं, मैं अल्लाह के कलाम को मनसूख नहीं कर सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसूख नहीं कर सकते अल्लाह ताला के कलाम को, हमारे उलमा मनसूख कर दे सकते। कई जगह पे आपको फुटनोट्स में मिलेंगे ये आयत मनसूख है, ये आयत मनसूख है। अब समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इधर जो मुसलमान पूरे फैले हुए हैं, वहां किसी का इंतकाल अगर होगा तो फिर उनको लॉ एक वहां के कानून के लिहाज से उनकी विरासत बटेगी, इनहेरिटेंस, तो आप वसीयत कर दीजिए कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद में हदीस में बात आ रही है कि आपके जायदाद में आपको 1/3 1/3 का हक है, आप जिसके नाम पे चाहे वसीयत कर सकते हैं। जैसा कोई 9000 छोड़ के जा रहा है तो 3000 आप अपनी मर्जी से वसीयत कर सकते हैं, तो वो भी वसीयत होना जरूरी है। फिर उसके बाद में अगर आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप छुपके किसी से कर्ज ले लिए, किसी को नहीं मालूम, तो मरने से पहले दो गवाहों के सामने बोल देना पड़ेगा कि साहब मेरी जायदाद में से कर्ज इतना अदा करो। फिर चौथी बात यह आती कि आप किसी को कर्ज दिए हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे मरने के बाद ये लोगों को हो जाना चाहिए, तो आप लोगों को बता दिए कि भाई इनके पास से इतना कर्ज आना है और इनको पहुंचा दे। पांचवी चीज ये हो सकती है, कोई वायदा करें हैं आप, कोई भी वायदा करें हैं और वो वायदा जिंदगी में नहीं पूरा कर सके, तो आप बोल दिए कि जो भाई मेरे जो भी रकम रहेगी उसमें से एक। तो अब बात समझ में आ रही कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु शहादतु बैनकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु हीन वसीयतिन नानी ज़ू अदलिम मिनकुम, तुम में से दो गवाह हो और आखिरानी गैरुकुम, और अगर तुम में से ना मिले तो तुम्हारे कोई गैरों में से ले लो, इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़ी फअसाबतहुम मुसीबतुल मौत, कि खुसूसन तुम रास्ते में सफर कर रहे हो और मौत की मुसीबत आ गई तो कोई गैरों में से जो है ले लो आप दवा, क्योंकि अपने लोग तो वहां बाहर मिलेंगे नहीं। तहबसू ना हुमा निम्बाद सलाती, तो उनको जो है नमाज के बाद रोक लो, और फयुक्सिमानी बिल्लाही इनर तब तुम ला नश्तरी भी समना, और उनसे जो है अल्लाह, अगर तुमको शक है उनके ऊपर तो उनसे अल्लाह की कसम ले लो कि ये कसम जो गवाही दे रहे हैं वो बेचेंगे नहीं, थोड़ी सी कीमत के लिए नहीं बेचेंगे। वह लौ काना जा कुर्बा, अगर करीबी रिश्तेदार भी इन्वॉल्व हैं तो शहादत से नहीं हटेंगे, ये कसम अल्लाह की कसम ले लो। वला नक्तुम शहादत अल्लाह इन्ना इज़ल मिनल आसमीन, और ये भी कसम ले लो کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو چھپائیں گے نہیں، اگر ایسا کریں تو وہ گناہگاروں میں ہو جائیں گے، یہ قسمیں لے لو. فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، اگر تم کو ظاہر ہو جائے کہ یہ دونوں گواہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، مرتے وقت تو انہوں کچھ بولے کہ بھئی میرے بڑے بیٹے کو 500,000 روپے دینے کے ہیں، اب وہ بڑے بیٹے سے ان کی کچھ انبن ہے، اب انہوں بولے آپس میں بات کر لے کے بولے 2,00,000 بولے انہوں خالی. اب ہو سکتا ہے بیٹے بھائیوں کے سامنے بول دیے تھے میں بڑے کو 500,000 دینے والا ہوں کچھ ایسا. تو ایسے کنڈیشن میں جب ظاہر ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہیں، فآخرانی یقومانی مخامہما من الذین استحقوا علیہم الاولین، تو کوئی اور دو گواہ کھڑے ہو جائیں جو زیادہ مستحق ہے صحیح گواہی دینے کے بنسبت پہلے گواہوں کے. وہ بڑے بھائی کے خلیرے بھائی چچیرے بھائی کھڑے رہ گئے، ارے آپ غلط بول رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے انہوں ایک وقت ذکر کرے تھے کہ بھئی یہ بچے سے میں کسی چیز میں 500,000 روپے دیا تھا، اس کو 500,000 روپے دے دو، آپ کی دشمنی ہے بول کے آپ 2,00,000 کر دے رہے. تو طریقہ کیا ہوا کہ دو گواہ کھڑا کرو، اگر اندیشہ ہے ایسا کہ یہ دو گواہ جھوٹ بول رہے ہیں گناہ میں مبتلا ہیں، تو جو زیادہ مستحق ہیں اور دو گواہ کھڑے رہیں اور قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے سچ ہے. لشہاد و یقسمانی باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، اور یہ قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان سے زیادہ سچ ہے اور ہم حد سے نہیں نکل رہے ہیں. انا اذن لمن الظالمین، تو اگر ہم حد سے نکل رہے ہوں تو پھر ہم بھی ناانصافوں میں سے ہو جائیں، ہم تو صحیح بول رہے ہیں. ذالک ادنا ان یاتوا بشہادتی علی وجہہا، یہ اس بات سے قریب ہے کہ شہادت گواہی جیسی ہے اس کی صورت پہ آنے، وہ صحیح گواہی ظاہر ہو جائے، کیونکہ او یخافو ان تردو ایمانم بعد ایمانہم، یعنی تو پھر ہوگا یہ کہ پہلے جو گواہ ہیں وہ ڈریں گے کہ ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا بنسبت دوسروں کی گواہی کو، تو یہ دوسروں کی گواہی سے دوسروں کی قسموں سے ڈر کے صحیح گواہی دے دیں گے، پہلے جو گواہ ہیں وہ لوگ صحیح گواہی دے دیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اللہ سے ڈرو اور سنو بات کو. دیکھیں ایک ہے ہیئر انگلش میں اور ایک ہے لسن. لسن جو بولتے تو بات سنو آپ، مطلب یہ ہے کہ اوبے، بات پہ عمل کرو. تو اللہ سے ڈرو، کچھ اصول ہیں جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے اس کے کچھ اصول ہیں. تو اللہ تعالیٰ فاسقین کو یعنی جو حد سے نکلنے والے ہیں ان کو راستہ نہیں دکھاتا. اب یہاں سے سورہ مائدہ ختم ہونے تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، اور بڑی ٹچنگ چیزیں ہیں بعض اس میں، جس سے ہم کو بھی اثر لینا چاہیے. یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تم کو کیا جواب ملا، واٹ ریسپانس ڈیڈ یو گیٹ. قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ اور پوچھیں گے کہ بھئی جب تم نے تبلیغ کی اللہ کے دین کے طرف، لوگوں کو دعوت دی، تو تم کو کیا جواب ملا. خالو لا علم لنا انکا انت علام الغیوب، وہ کہیں گے کہ ہم کو تو کوئی علم نہیں ہے، بے شک آپ غیب کی باتوں کو بہت اچھی طریقے سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں. علام ایگزیجریٹڈ ناؤن، بہت زیادہ علم رکھنے والا. نہیں معلوم، میں تو اس بات پہ کچھ حیرت کرتا ہوں کہ انسانوں کو علامہ کیسا بول دیتے ہیں. اسماء الحسنی میں بات آئی ہے، اسماء الحسنی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو بہرحال اللہ معاف کرے اگر غلطی ہو رہی ہے. تو یہاں رسول تمام جواب دیں گے کہ جو ہے ہم کو تو کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ ہم کو دلوں کی کیفیت ہی نہیں معلوم. ہمارا کام پہنچا دینے کا تھا، ہم بات پہنچا دیے، اب وہ قبول کرے نہیں کرے وہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ منافق بھی تھے لوگ. بھئی منہ سے بولتے تھے اسلام قبول کرے، لیکن دل میں اسلام اترا نہیں تھا، ستاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ستاتے تھے. تو آپ جو ہے غیب کا جاننے والے ہیں، غیب کا جاننے والے ہیں، تو آپ بہتر جانتے ہیں. اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. اس خال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیے کسی جگہ ماں کا نام نہیں آتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، ہر جگہ باپ کا نام آتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. آپ کوئی بھی نام لے لیجیے، عربی کے جتنے بھی صحابہ کے نام ہیں لے لیجیے، باپ کے نام کے ساتھ آتا. اب یہاں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے, بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے, اس لیے ماں کے نام سے جو ہے ان کو پکارا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, اذکر نعمتی علیکا و علی والدتی کا, میری نعمت جو تم پہ تھی اور تمہاری والدہ پہ بی بی مریم پہ تھی اس کو یاد کرو. بھئی ایک نعمت جو صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور بی بی مریم کو سلیکٹ کیا بن باپ کے جو ہے نبی کی اولاد ہونے, ماں ہونے کے لیے سلیکٹ کیا, تو نبی کے ماں ہونے کی جو ہے نعمت تھی, معمولی بات نہیں ہے کہ بھئی اتنا بڑا درجہ ان کو دیا. اذ ایدتک بروح القدس, جب میں نے تم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے مدد کی. اب یہ روح القدس کون ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام, ان کو ایک جگہ روح الامین کہا گیا اور نام جو ہے جبریل علیہ السلام ہے. یہاں ایک بات میں ذرا ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جبرائیل پراپر ناؤن ہے, انگلش گرامر جو جانتے ہیں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن, پراپر ناؤن کے ہر جگہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں. مسجد کامن ناؤن ہے, کوئی بھی مسجد, مسجد عالیہ گن فاؤنڈری جب آپ بولیں گے تو پھر ایک خاص مسجد ہوگی, پراپر ناؤن ہو گیا. تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام جب بولیں گے تو پراپر ناؤن ہے وہ, تو جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا. تو روح پراپر ناؤن ہے, قدوس ایڈجیکٹیو ہے, پاک روح, انڈلٹریٹڈ, کوئی چیز ملی بھی نہیں ہے, بڑی پاک ہے. روح الامین کہا گیا ہے, امانت دار ہے, جو بات دی جاتی ہے وہی بات پہنچا دیتے ہیں. اب یہاں جو کنفیوژن ہوا, اب جو پوزیسو ناؤنز ہے روحنا, ہماری روح, وہاں بھی بی بی مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے, انسان کی پیدائش کے وقت روح ہی کا لفظ آ گیا, میری روح, اس کی روح. اب مجھے معلوم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کی روح بول دی. تو اگر ہم روح کیا ہے اگر ہم قرآن سے جاننے کی کوشش کریں تو بات صاف ہو جائے. دیکھیں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے, قل اللہ احد, اس میں پیرز نہیں ہے, مخلوق میں پیروی پیرز ہیں, دن رات, مرد عورت, خوشی غم, ہر چیز میں پیرز ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو تقدیر رکھتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں, آپ کو چوائس دیا ہے کروں یا نہ کروں, تو بھی اور ناٹ تو بھی, ہر چیز میں, امکانات میں بھی پیرز ہیں. تو مخلوق میں ابلیس بھی مخلوق ہے. اب ابلیس کا کیا کام ہے؟ ہمیشہ غلط چیزیں لا کے جو ہے انسان کے دل و دماغ کو خراب کرنا. اس کا کوئی اپوزٹ فورس ہونا ضروری ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں جو ہمیشہ صحیح چیزیں لے کے آئے ہیں, ہمیشہ صحیح چیزیں لے کے آئے. تو اب یہاں وہی لے کے آئے, موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے, مومنین کی مدد کریں گے, سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ آ جائے گی بات. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس از اے پاور آف ایول, یعنی برائی کی ایک قوت ہے, جبرائیل علیہ السلام اچھائی کی ایک قوت ہے جو آدم علیہ السلام نے پھونک دی گئی تھی. صحیح فیصلے لینے کی قوت پھونک دی گئی تھی ان کو, اور پھر ان کو ان کی برائی اور اچھائی جو ہے ان کو الہام کر دیا گیا تھا. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی جبرائیل علیہ السلام سے تو کیا ہوا, تکلم الناس فی المہدی و کہلا, تو یہ بچپن میں جھولے میں بھی بات کرنے لگے اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے بڑی عمر میں. یہ بھی معجزانہ بات آ گئی. بھائی کوئی کسی بچے کے بارے میں آپ جانتے ہیں بی بی مریم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئے تو لوگ نعوذ باللہ ان پہ تہمت لگانے لگے تو بولے بچے سے پوچھ لو, تو لوگ بولے یہ جھولے کے بچے سے کیا پوچھیں گے. تو مجھے جہاں تک یاد ہے آپ کا پہلا جملہ تھا کہ انی عبد اللہ, بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ کا غلام. تو یہ تھا. پھر کہلا جو ہے ہکلا کے بات کرنے کے لیے بولتے, بڑھاپے میں جس طریقے سے لوگ بات کرتے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام 33 برس میں اٹھا لیے گئے تھے تو بڑھاپا تو آیا ہی نہیں تھا, عین جوانی میں اٹھا لیے گئے تھے. تو یہاں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دو وقت بات کریں گے آپ, ایک تو جھولے میں بات کر چکے ہیں اور قیامت سے پہلے جو آئیں گے جب بات کریں گے, جس کے آثار پورے آ گئے, کلچ آ گیا, ایران اور سیریا پہ جو ہے ہنگامہ کرنے کا پلان بن رہا ہے, تو پورا جو سین ہے سیریا پہ ہے, سیریا کا کیپیٹل ڈماسکس ہے, ڈماسکس کے مسجد کے مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, وہاں دجال کو ختم کریں گے, یاجوج ماجوج کا پورا پروگرام ایسا سمٹتے ہوئے چلے آ رہا ہے, بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ دو نشانیاں ہوئی. پھر وہ اذ علمتک, یہ دو نعمتیں ہوئی, وہ اذ علمتک الکتاب, اور جب ہم نے تم کو کتاب سکھائی. کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب سکھائی, قرآن. مطلب یہ ہے کہ قانون دیا, جب تم کس چیز پہ کیسا عمل کرنا کیا کرنا ہے تمام دیا. والحکمہ, اور فیصلہ, یہ کتاب کی بنیاد پہ فیصلے کرنا اور اس پہ عمل کرنا. جیسا ہمارے پاس کتاب قرآن ہے, حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب کے 36 آیت غالباً, اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے معنی قرآن کے آتے ہیں, حکمت کے معنی قرآن پہ عمل کرنے کی. اس سے بہتر حکمت نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب سکھائی, قانون سکھایا, اس پہ عمل کرنے, اس کے طریقے فیصلے کرنا سکھایا. وہ تورات اور انجیل, اور تورات سکھائی اور انجیل سکھائی. پھر وہ اذا تخلق من طین کہیت طیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی, اور جب تم نے مٹی سے ایک چڑیا کی شکل بنائی ہماری اجازت سے, اور پھر جب تم نے اس میں پھونکا ہماری اجازت سے تو وہ چڑیا بن گئی. معجزہ تھا. پیدائش میں بات کرنا معجزہ ہے, پھر آ کے بات کرنا معجزہ ہے, پھر کتاب نازل ہونا, قانون نازل ہونا, یہ تمام معجزے ہیں. پھر دیکھیں تخلیق کا جو مطلب ہوتا ہے, خلق کا مطلب کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا. خلق الانسان من طین, مٹی سے انسان کو بنانا. بدی کا مطلب پیدائش کا ہوتا ہے, نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانا, کچھ بھی نہیں تھا اس کو وجود میں لانا. تو بدی نہیں بول رہے ہیں, تخلیق. مٹی سے آپ چڑیا بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, پھر اس میں پھونکیں گے تو وہ چڑیا بن جائے گی. اب یہاں آدم علیہ السلام کی بھی بات سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, پھر اس میں جو ہے اس کو زندہ انسان بنا دیا. تو یہاں جو لوگ سائنس سے تھوڑا بہت بھی واقف ہیں, یعنی ان آرگینک کیمیکلز جو مٹی کے تھے, دے ویئر چینج ٹو بایو کیمیکلز, جو جاندار میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے ان کو بدل دیا گیا. یہ ایک معجزہ تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ, اور پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے. پیدائشی اندھا اور لیپر, جس کو جزام یا آپ کے کوڑی جس کو بولتے ہیں, اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. اب بعض روایت میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنسز جو ہے ترقی پہ آ رہی تھی. جیسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو جادو کو جادو سے مارا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن کا زور ہو رہا تھا تو میڈیسن کو میڈیسن سے مارا, بغیر میڈیسن کے جو ہے پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیا, اور پھر لیپر کو ٹھیک کر دیا, جزام یا جو بھی تھا کوڑی جو تھا اس کو ٹھیک کر دیا. اب ہمارا زمانہ سائنس کا ہے تو سائنس سے مارو. دیکھیں پورا جواز قائم ہو رہا, جادو کا زور تھا جادو سے مارو, میڈیسن کا زور تھا میڈیسن سے مارو, سائنس کا زور ہے سائنس سے مارو. 750 سے اوپر آیا قرآن میں موجود ہیں سائنٹیفک. بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے, قرآن ہی نہیں پڑھے تو جو ہے کیسا معلوم ہوگا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں. اس وقت ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت ہے اس کی, اور اللہ کا فضل ہے کہ ورلڈ اوور اس وقت تبلیغ میں سائنس آتے جا رہی ہے. قرآن کی تبلیغ میں جو ہے برابر سائنٹیفک حوالے آتے چلے جا رہے ہیں. پھر چھٹا معجزہ, اذ تخرج الموتی باذنی, اور جب آپ مردے کو جو ہے ہمارے حکم سے کھڑا کر دیتے تھے, معجزے تھے. تو اب یہاں بات آ رہی, وہ اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جیتہم بالبینات, اور جب ہم نے جب تم یہ نشانیاں لے کے آئے معجزے لے کے آئے تو ہم نے بنی اسرائیل کو روک دیا تم سے. وہ تو تم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, سولی پہ چڑھا دینا چاہ رہے تھے, کوئی اور کو سولی پہ چڑھا دیا. آپ کو تو ہم نے اٹھا لیا, آپ نہیں چڑھے سولی پہ. قرآن سے بات ثابت ہے, نہ آپ سولی پہ چڑھے نہ قتل ہوئے, یقیناً آپ قتل نہیں ہوئے. اس قسم کا جملہ قرآن میں آ چکا ہے, پڑھ چکے ہیں. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ کھلا ہوا جادو ہے. یہ معجزوں کو جادو کہا. تو اب ہم سرسری طور پہ دیکھنے سے پہلے بھی بات آئی, انشاءاللہ آئندہ بھی بات آئے گی کہ سحر کے معنی, سحر مبین, سحر کے معنی عام طور پہ جادو کیے گئے, مبین جو ہے کھلا ہوا بالکل ظاہر. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, کھلا ہوا جادو ہے. اب لفظ سحر جو ہے ایک جگہ آیا, سحر کے معنی دھوکے کے بھی ہوتے ہیں, एक जगह शहर के माने आए लैल रात, फजर सुबह, ये दोनों के बीच में शहर, रमजान में जो आप सहरी करते, तो लैल तो पक्का रहता ये रात है, फजर भी पक्की हो जाती दिन निकल गया, ये दोनों के बीच में आपको जरा धोखा होता, ला अभी रात है या अभी दिन हो गया, तो शहर के लफ्ज में धोखे की गुंजाइश। और फिर अब ये धोखा कैसा खाता इंसान, ऐसा कैसा खाता था, ये देखिए, अब सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट बोलते आप, हकीकत में सूरज अपनी जगह पे है जमीन के लिहाज से, जमीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, जमीन जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, तो हमको ऐसा मालूम हो रहा है कि सूरज ईस्ट से निकल के वेस्ट में डूब रहा है, धोखा नहीं है आंखों का। आप एक ट्रेन में बैठे हुए, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, बाजू की ट्रेन एकदम गुजरी, आप समझे आपकी ट्रेन स्टार्ट होगी, धोखा है नहीं। अब एक साइंटिफिक अगर धोखा देखना चाहते हैं तो एक बड़े सर्कल पे साइकिल के पहिए या किसी पे एक कार्डबोर्ड पे ये सात रंग जो रेनबोस के रहते, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड विप ग्योर जिसको बोलते हैं, वो आप इक्वल उसमें पेंट करके साइकिल का पहिया जोर से फिराइए, सफेद रंग दिखता आपको, हालांकि सात रंग है। अब ये जो लाइट है सात रंगों में मिली हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको नहीं मालूम हो रहा, ये आंखों का धोखा हो रहा है आपको। तो जादू से धोखा हो सकता है, लेकिन मौजूदा क्या होता है, मौजूदा हकीकत होती, जादू नहीं, वो सही भी चिड़िया बनी, वो सही भी देखने लगा पैदाइशी अंदर, वो कोर सही भी क्योर हो गया, वो सही मुर्दा जो है जिंदा हो गया, मूसा अलैहि सलाम की लाठी सही भी सांप बन गई। तो मौजिजा हकीकत होती है, और मौजिजा नबी के नबुवत के सबूत में दिया जाता है, नहीं मान रहे हैं आप, तो फिर वही बात आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मौजिजों की दरखास्त हुई तो आपने कहा मेरा मौजिजा कुरान है। आप अभी देख लिया इनहेरिटेंस के बारे में कितना 1450 बरस पहले बात आ गई, साइंटिफिक वर्सेस इतने आ गए हैं, हिस्टोरिक हैं, हर चीज वेरीफाई, मौजिजा ही मौजिजा है। वह इजा ओहे तो इलल हवारीन अन आमनु बी रसूली, और जब हमने हवारीन कौन है ये, ईसा अलैहि सलाम के डिसाइपल्स जिनको बोलते, ईसा अलैहि सलाम के जो साहबी थे, जो ईसा अलैहि सलाम का साथ दिए थे, गालिबन 12 लोग थे, तो उनको अल्लाह ताला ने वही की कि मुझ पे और मेरे रसूल ईसा अलैहि सलाम पे ईमान लो। अब यहां दो तीन अल्फाज समझना है, अब ये वही हवारीन तक ऐसा कि वही तो हमारा हमारे समझ में ये आता कि सिर्फ नबियों को होती, तो एक जगह कुरान में आया कि ज़करिया अलैहि सलाम ने अपनी कौम को वही की, इशारे से कहा कि जिक्र करो अल्लाह ताला का। एक जगह आता कि शहद की मक्खी को हमने वही की, वही के माने वहां इंस्टिंक्ट के आ गए अंदर, उनकी कैफियत डाल दी। एक जगह आया कि मूसा अलैहि सलाम की वालदा को वही की, अब मूसा अलैहि सलाम की वालदा नबी तो नहीं थी, तो दिल में बात डालना, इंग्लिश का बेहतरीन वर्ड इसके लिए कम्युनिकेट है, वी कम्युनिकेटेड टू द डिसाइपल्स, क्या वही की, क्या अन आमनु भी कि मुझ पे ईमान लो, वह भी रसूली और मेरे रसूल पे ईमान लो, मेरे बेटे पे ईमान लो नहीं बोले, ये बात नोट करने की है, यहां ये नहीं बोले कि नाउजुबिल्ला ईसा अलैहि सलाम बेटे हैं और बेटे पे ईमान लाओ, नहीं बोले मेरे रसूल पे ईमान लाओ, ये उनके जो सहाबी थे ईसा अलैहि सलाम के वो इस बात के गवाही दे चुके हैं, खालू आमन्ना वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, उन्होंने कहा कि हम बेशक ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम मुसलमान हैं। फिर ये बात आ गई कि हर नबी के फॉलोअर जो थे मुसलमान थे, हम ये बात को पेश नहीं कर सक रहे दूसरों पर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो जो दीन अल्लाह ताला की तरफ से आया उसका नाम इस्लाम है। अब हम लोग उसको क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म इस तरीके के नाम दे दिए, इस्लाम क्या है, सबमिशन, टोटली सरेंडर करना, फरमा बरदारी में आ जाना बिल्कुल। तो इन्होंने कहा वो इस खाल हवारीना या ईसबना मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़िला अलैना मायदतम मिनस समाए, और ये हवारीन जो थे ईसा अलैहि सलाम के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि ऐ ईसा इब्न मरियम अलैहि सलाम, क्या आपका पालने वाला मालिक यानी अल्लाह इस बात की इस्तेताअत रखता है कि आसमान से हमारे पास एक दस्तरखान भिजाए, ऊपर से पूरे खाने लगे हुए ऊपर से दस्तरखान भिजाए। देखिए तकाजे कैसे हैं, फॉलोअर्स हैं। अब यहां एक बात समझ में आई मुझे जो कोई तफासिर में मिली नहीं, ये बात कि भाई इन्होंने दस्तरखान की क्यों ख्वाहिश की, جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ بھائی آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، آپ کے باغات کیوں نہیں ہوتے، آپ کے خزانے کیوں نہیں ہوتے، یا دسترخوان کی کیوں خواہش کی؟ تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نبی نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ پہ ایمان لاؤ، مجھ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ. اب ظاہر ہے وہاں بتایا ہوگا کہ جنت ہے، جنت میں کھانے ہیں، ایک سے ایک کھانا ہے. تو بھلے ذرا فرمائش کر کے دیکھو کہ جنت کا کھانا کھلاؤ ہمارے کو، نکال کے بتاؤ، اگر ہے تو ثبوت دو، ورنہ کوئی اور معجزے کے بارے میں بھی پوچھ سکتے تھے. تو خاص بات یہ تھی کہ مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی کہ دسترخوان کی خواہش اس لیے کیا، آپ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہم اگر آپ کی پیروی کریں گے تو جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت میں خالی رہنے سے کیا ہے؟ بولے ہاں بہترین حوریں ہوں گی، بہترین کھانے کی چیزیں ہوں گی، تو پھر کھانے کی چیزیں اگر جنت میں ہیں تو پھر کھلائیے، یہ معجزہ ہے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام تو ذرا خوف زدہ ہو گئے، خالت تخ اللہ ان کن تم مومنین، کہا کہ اگر تم مومنین ہو تو اللہ سے ڈرو، کیسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہاں بھی مومنین آیا، ہمارے لیے بھی مومنین کا لفظ آتا، یعنی کسی بھی پیغمبر پہ ایمان لانے والے مومنین ہیں، ان کے احکامات پہ عمل کرنے والے مسلمین ہیں، مذہب ایک ہی ہے. ہم لوگ اس کو جو ہے توڑ کے ٹکڑے کر لیے ہیں. خالو نرید ان ناکلا منہا وتطمئن القلوبنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان پہ جو کھانا آئے گا اس کو کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی بولے تھے آپ کیسا اٹھائیں گے، بولے ایمان نہیں، ایمان تو ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو یہاں بھی ایک بات ملتی ہے کہ پہلے اطمینان کر لو، آپ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جن چیزوں کا تقاضا ہو رہا ہے اس پہ اطمینان کر لو کہ یہ صحیح عمل ہے. تو یہ بول رہے ہیں کہ آپ اگر اوپر سے دسترخوان نیچے اتاریں گے تو ہم کو اطمینان ہو جائے گا. وہ نالما انخت صدقتنا، اور ہم جان لیں گے کہ آپ نے سچ کہا. وہ تکونا علیہ من الشاہدین، اور ہم ان کس چیز پہ جو ہے گواہوں میں ہو جائیں گے، کس چیز پہ گواہ ہو جائیں گے کہ اللہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، جنت ہے، جنت میں کھانا ہے، یہ تمام چیزوں پہ جو ہے ہم گواہ ہو جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے، خالہ عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ السلام بیوی مریم کے بیٹے، انہوں نے کہا اللہم، اللہم کا مطلب یہ ہوتا کہ اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پالنے والے مالک، انزل علینا مائدتم من السمائی تکونا لنا عیدن لیولنا وآخرنا، کیا آپ آسمان سے جو ہے ہمارے لیے کھانا بھرا ہوا دسترخوان بھیجئے تاکہ یہ ہمارے لیے عید کا موقع ہو جائے، خوشی کا موقع ہو جائے، ہمارے پہلے والے اور ہمارے بعد میں آنے والے. ورزخنا آیا آیا تم من کا، اور یہ آپ کے طرف سے نشانی ہو جائے، آپ کے وجود کی، آپ کے قدرت کی، میرے رسالت کی، جنت کی، جنت میں کھانوں کی، یہ تمام چیزوں کی نشانی ہو جائے. تو آپ جو ہے اوپر سے دسترخوان بھیجائیے. ورزخنا وانت خیر الرازقین، اور ہم کو رزق دیجئے، رزق دینے والوں میں آپ سب میں بہتر. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. پھر خال اللہ انی منزلہا علیکم فمن یکفر بعدی منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بے شک تم پہ یہ دسترخوان کھانے کا اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ عالمین میں میں نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی تھی. کیونکہ اب تک جو معجزے ہوئے زمین پہ ہی ہوئے، ایک شق الخمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا تھا، تو وہ تو ایسا تھا کہ جیسا علماء کا خیال ہے کہ کوئی تقاضا نہیں ہوا تھا، کوئی تقاضا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، سورہ خمر میں پڑھیں گے. یہاں تقاضا تھا کہ ایسا کریے، تو تقاضے پہ موجود. دیکھیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بھی یہی معاملہ ہو، قوم بولی کہ بھئی پہاڑ سے اونٹنی نکلنا، نکلتے بچا دینا، ہوا ایسا. اس کے بعد میں جب قوم سیدھے راستے پہ نہیں آئی تو تباہ کر دیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا. تو بولے میں اس طریقے سے سزا دوں گا اگر کوئی اگر اس کا انکار کرے گا، کفر کرے گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے انسانوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود دو معبود سمجھو اللہ کے علاوہ؟ کیا تم نے کہا تھا ایسا کہ مجھے خدا مانو اور میری ماں کو خدا مانو، بی بی مریم کو خدا مانو؟ ایسا آپ نے کہا تھا؟ خالہ سبحانہ کا ماں یقول لی ان اقول ما لیس لی بالحق، آپ نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، مجھے کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. تو انہوں نے نہیں کہا. پہلے بات آئی کہ انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا، اللہ کا بیٹا کہا، مگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ میں نے نہیں کہا، میں کیسا کہہ سکتا ہوں، مجھے حق ہی نہیں ہے، میں کیسا بول سکتا ہوں کہ میں اور میری والدہ جو ہے دو خدا ہیں، میں کیسا کہہ سکتا ہوں، اس کا مجھے حق ہی نہیں ہے. ان کنت خلتہ فقد علمتہ، اگر میں یہ کہتا تو آپ کو علم ہو جاتا. یہ ایمان کا ہے، ایمان اور یقین. آپ سے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں، اگر میں کہتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا، آپ کو علم ہو جاتا. اور یہ بڑی پیاری آیت یہ بھی ہے کہ تعلم ما فی نفسی، میرے نفس میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں. ولا عالم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا آپ کے نفس میں کیا ہے. نفس کیا ہے؟ ذات. دیکھیے جسم ہے میرا، اندر ایک ذات ہے وہ بولنے لگا رہی ہے، وہ نفس ہے. تو سوتے وقت اللہ تعالیٰ لے لیتے، مرنے کے وقت بھی لے لیتے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دے چکا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کوئی صاحب، عبداللہ صاحب کوئی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ہاسپٹل میں انتقال ہوا، لوگ سب گھر کو آئے تو آ کے لوگ پوچھتے خالی باڈی آئی کیا، عبداللہ صاحب آئے کیا؟ نہیں پوچھتے، کوئی نہیں پوچھتے عبداللہ صاحب آئے کیا، کیونکہ معلوم ہے عبداللہ صاحب تو چلے گئے، باڈی کا پوچھتے. تو یہ ہمارا نفس ہے اندر، شعور باشعور، نیند میں وہ نفس لے لیا جاتا، ہمارا شعور لے لیا، انگلش میں جس کو سول بولتے ہیں، کانشیس سیلف، باشعور ذات. میری باشعور ذات میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں، آپ کی باشعور ذات میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا. یعنی اتنے بڑی نبی ہونے کے بعد اپنی لا علمی کا کنفیس کر رہے ہیں، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے. آپ کیا انکا انت علام الغیوب، آپ تو غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، یعنی انسین، بن دیکھی چیزوں کو آپ جاننے والے ہیں. ما خلت لہم الا ما امرتنی بھی انی عبد اللہ ہاں ربی و ربکم، میں نے ان کو صرف وہی کہا جس کا مجھ کو حکم ہوا تھا. کیا کہا؟ کہ اللہ جو میرا اور تم لوگوں کا پالنے والا مالک ہے اس کی غلامی کرو. میرا اپنا تو ذکر ہی نہیں تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو میرا اور تمہارا مالک اور پالنے والا ہے اس کی غلامی کرو، اس کی پرستش کرو، اس کو ورشپ کرو. میں اپنے طرف تو کبھی پلٹا ہی نہیں تھا. وہ کنتو علیہم شہیدم ما دمتو فیہم، اور جب تک میں ان میں رہا میں گواہ تھا. میری زندگی میں تو نہیں کہا کسی نے ایسا، میری زندگی میں کسی نے نہیں کہا، میں گواہ تھا. فلما توفینی توفیتنی کنت انت رقیبا علیہم، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، وفات، یہ رات میں وفات ہوتی ہے ہماری، نفس لے لیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان پہ رقیب تھے. رقیب کس کو بولتے ہیں؟ ویجیلنٹ، نظر رکھے ہوئے، بعض ترجموں میں واچ فل بولے، واچ فل میں ڈائنمزم نہیں ہے، ویجیلنس، انویجیلیٹر، ایگزامینیشن ہال میں پھر رہا، انویجیلیٹر میں پاور رہتا، پیپر کھینچ کے لکھ دیتا کاپیڈ، واچ مین نہیں لکھتا، میں خالی بیٹھے رہتا ہوں. تو ویجیلنٹ جو ہے رقیب کے معنی. اب اردو شاعری میں وہ لفظ کو جو ہے وہ معشوق پہ نظر رکھنے والا بول دیا، اس کو اللہ معاف کرے، رقیب روسیہ، اس قسم کی باتیں. یہ اسماء الحسنیٰ کے الفاظ ہیں، یہ کیا تماشا بن گیا، علام کا ایک ہو گیا، رقیب کا ایک ہو گیا. تو یہاں رقیب کا مطلب یہ ہے کہ نظر رکھنے والا. میں، آپ نے مجھے جب اٹھا لیا تو آپ ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے، آپ نظر رکھنے والے تھے. وہ انت علی کل شئین شہید، اور بے شک آپ ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز آپ کے نظر میں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے. اب یہ بڑی ٹچنگ چیز ہے یہ آیت. اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قیامت میں بول رہے ہیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے غلام ہیں. آپ غلام کو کھنل کے پھینک دے سکتے، آپ ये बड़ी इमोशनल आयत है कि अगर आप इनको अजाब दें तो ये आपके गुलाम गुलामों के साथ कुछ भी कर सकते हैं आप। वह इन तख्फिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम, और अगर आप इनको माफ कर दें, इनके गुनाहों की सजा से बचा लें, तो बेशक आप इख्तियार वाले हैं, आप इख्तियार वाले हैं, आप फैसला करने वाले हैं, आपका फैसला दानाई पे होता, विजडम पे होता, और आपके फैसले को कोई बदलने वाला नहीं। अब ये आयत इतनी जबरदस्त है कि रिवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अपनी नमाज में पूरी रात यही आयत पढ़ते रहे, पूरी रात यही आयत पढ़ते रहे कि इन तुअज्जिबुहुम फइन्नहुम इबादुका वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि अगर आप इनको अजाब दें तो ये आपके गुलाम हैं, और अगर आप इनके गुनाहों से बचा, इन गुनाहों की सजा से बचा लें, तो फिर आपको इख्तियार है, आपका फैसला है। अब यहां एक और एक एक बात खुल के आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहि सलाम के जुमले को रात भर नमाज में पढ़ते रहे। ये बड़ी नोट करने की बात है, ये कोऑर्डिनेशन था नबियों में, ये पार्टीशन नहीं था, ये क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म और फलाइज्म फलाइज्म नहीं था, यानी नबी क्लियर थे कि वी आर वन टीम, आदम अलैहि सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक टीम है, सिर्फ इस्लाम आया है। जब ही तो ईसा अलैहि सलाम के जुमले को रात भर नमाज में दोहराते थे, रात भर दोहराते थे। अच्छा, ये क्या कैफियत होगी? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत देखिए, उनकी भी वही कैफियत हो रही कि भाई जाहिर है अपनी उम्मत उनको नजर में आई होगी कि अगर मेरी उम्मत को आप सजा दें तो आपके गुलाम है, कौन क्या कर सकता, आपके गुलाम है, और अगर माफ कर दें तो आपका इख्तियार है, आपका इख्तदार है, आपका पावर है, आप फैसला करने वाले हैं, और आप ऐसे जज हैं कि आप गवाह भी हैं, कोई बोल भी नहीं सकता कि ऐसा नहीं करा, बल्कि भाई दुनिया के केसेस में तो जो है जज अलग रहता, गवाह अलग रहता, लेकिन यह आखिरत का मामला यह है कि जो जज है अल्लाह ताला वो गवाह भी है। ऊपर बात आ गई, वह अंत आला कुल्ली शहीन शहीद, हर चीज पे गवाह है। तो अब इस अल्लाह ताला फरमाएंगे, खाल अल्लाह हाजा योम यनफउस सादिखीना सिद्कुहुम, अल्लाह ताला कहेंगे कि ये आज का दिन ऐसा है कि आज सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाएगी। सच्चाई क्या है? अल्लाह एक है, अल्लाह ने रसूलों को भेजा, किताबों को भेजा, उनके फरिश्ते हैं जो काम करते फिरते हैं, किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की, और फिर उसके बाद में जो है उसके उसपे जो हमारा अमल हो रहा है वो आजमाइश हो रही है हमारी, आखिरत में अमलनामे में बता दिया जाएगा कि किसका अमल क्या है, उसकी बुनियाद पे जो है हम जन्नत में जाएंगे दोजख में जाएंगे। अलबत्ता एक हदीस जरूर है कि कोई जो जन्नत में जो है अपने अमल से नहीं जाएगा बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से जाएगा, क्योंकि हमारे अमल तो डिफेक्टिव हैं, रहमत से जाएंगे। तो सच्चाई यानी आज का ऐसा दिन है, क़यामत का ऐसा दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई काम आएगी। लहुन जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अलअनहारु खालिदीना फीहा अबदा, उनके लिए ऐसे बागात होंगे जिनमें नहरें बह रही होंगी, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। देखिए, खालिदीन का मतलब रहना, अक्सर हमारे पास तफसीर में भी बात आती है, खालिदीन का हमेशा रहना बल्कि कर देते, खालिदीना अबदा, खालिदीना अबदा हमेशा रहेंगे, खालिदीन रहेंगे, कब तक नहीं मालूम। तो ये वो जो लोग यानी ये कौन लोग हैं, यानी उस दिन जो है सच्चों को उनकी सच्चाई काम आएगी और उनको फायदा देगी, और वो ऐसे जन्नत में ऐसे बागात में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बह रहेंगे और वो हमेशा वहां रहेंगे। रजी अल्लाह अनहु अनहुम वो रजू अनहु, ये समझना है, अल्लाह ताला उनसे राजी और वो अल्लाह ताला से राजी, ये तो तर्जुमा हुआ। अल्लाह ताला उनसे क्यों राजी है? इसलिए कि वो कुरान हदीस पे अमल करे, ईमान लाए और अमल करे, इसलिए राजी, इसलिए खुश है। रजा का मतलब खुश होना, जो कुरान पे हदीस पे अमल किया, ईमान लाया और अमल किया, अल्लाह ताला उससे खुश हो गए। अब हम अल्लाह ताला से क्यों राजी हुए? गए तो जन्नत में दे दिए ना, जगह दे दिए, तो हम अल्लाह ताला से खुश हो गए कि चलो भाई हमारा ईमान और अमल कुछ तो रंग, इतना बड़ा रंग लाया है कि हमको जन्नत मिल गई। तो यहां अब यह समझना है कि देखिए, अब जिन जो लोग जरा फिलोसॉफिकल लेवल पे सोचना चाहते हैं वो ये समझे कि देखिए, ईमान और अमल कॉज है, जन्नत इफेक्ट है, कॉज है। आप ईमान और अमल लाएंगे इंशाल्लाह आपको जो है जन्नत मिलेगी, ये दुनिया का जो उसूल मालूम होता है, जालिका फौजुल अजीम, तो ये सब में बड़ी कामयाबी है, सब में बड़ा अचीवमेंट है। फौज और फलाह में क्या फर्क है? फलाह का मतलब सक्सेस का होता है, फौज का मतलब अचीवमेंट का होता, कोई चीज हासिल करना। ये सब में बड़ी चीज है जो हासिल की जा सकती है। क्या है? जन्नत। कैसे? कुरान और हदीस पे अमल कर। तो कुरान और हदीस पे अमल करके जन्नत हासिल करना, जालिका फौजुल अजीम, ये सब में बड़ी कामयाबी अचीवमेंट है। लिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्ज व मा फीहिन्ना, और आसमानों और जमीन में और उसमें जो कुछ है उस पर अल्लाह ताला की हुकूमत है। किसी पे भी, मेरे पे, आप पे, किसी पे किसी की हुकूमत नहीं है। बिला वजह शैतान समझा रहा फलाने की हुकूमत है, फलाने की हुकूमत है, किसी की कुछ हुकूमत। तो जो कुछ आसमानों में जमीन में है उस पर सब पे अल्लाह ताला की हुकूमत है। बहुआ अला कुल्ली शहीन कदीर, यहां वाओ के माने ये समझ में आते कि इसीलिए वो हर चीज पे कादिर है। जब आसमानों की जमीन की हर चीज पे उसकी हुकूमत है, इसीलिए वो हर चीज पे कादिर है, कुछ भी कर सकता है। तो वेयर आर यू, हमारा मुकामी क्या है, कहां ठहरे हुए हैं? बिला वजह ये मैं बकरियों के वैसा जो कर रहे हैं। तो यहां ये बात समझना है कि ये बात हमारे समझ में आ जाना, हुआ अला कुल्ली शहीन खदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। उनकी इजाजत हो, उनकी हुकुम, उनका हुक्म हो तो कोई चीज होती है, नहीं है तो कोई चीज नहीं होती, हमारी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा हम उसके गुलाम हैं, हमको उनसे ही दुआ मांगना है कि या अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, आप हमको हिदायत दीजिए। आपको हर चीज पे आपकी हुकूमत है, हमारे दिलो दिमाग पे भी आपकी हुकूमत है। अगर आप हमको जो है हिदायत देंगे, रास्ता बताएंगे तो हम रास्ते पे चलेंगे, मदद करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, वरना हम अपने से तो जा नहीं सकते। यहाँ सूरह मायदा अल्लाह की फजल से खत्म हुआ है।